الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس پر درود پڑھنا بہت ساری برکتیں اور رحمتیں لاتا ہے. مگر آج میں جو حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک میں درود پاک کا ایک اور ایسپیکٹ بھی سامنے آئے گا کہ درود پاک بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بعض جگہوں پر اور بعض موقعوں پر درود پاک پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. اب اس حدیث پاک سے پہلے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے ممبر اقدس پر تشریف لے گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک خاصا یہ تھا کہ وین ایور دے سو اینی ان یوژول تھنگ، جب بھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے وہ فوراً سوال کر لیتے تھے، اور ان کے ان سوالوں کے جواب کی برکت سے ہمیں بھی معلومات مل گئی. صحابہ کرام نے پوچھا، حضور یہ آپ نے تینوں بار جو آمین کہا، ہم نے کوئی دعا تو نہیں سنی، یہ کس وجہ سے آپ نے آمین کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ، جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اور میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے. جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں داخل نہ کرے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے، میں نے اس دعا پر آمین کہا. اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک فرماتے ہیں، میں نے اس پر بھی آمین کہا. اب ذرا غور کر لیجئے، پہلے تو اس دعا کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں. دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین، فرشتوں کے سردار. دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبیوں کے سردار. اٹ مینس کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں، یہ تو 100% قبول دعا ہے. اب میں نے اور آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ جو یہ بربادی کی دعائیں ہیں ان میں میرا آپ کا نام نہ آ جائے. سب سے پہلے رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. پہلے ہم سنتے تھے کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، مگر اب معلوم یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ روزہ نہیں رکھتے. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ رمضان تو میری اور آپ کی مغفرت کروانے آیا ہے. رمضان کی راتیں گناہوں پہ گزر رہی ہیں، رمضان کی راتیں جناب الگ الگ قسم کے تفریحی پلان بن رہے ہیں. یہ راتیں اس لیے نہیں ہیں، یہ دن اس لیے نہیں ہیں. رمضان کیا ہے اس کو سمجھیے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. یعنی یہ بخشوانے کے لیے، عذاب سے بچانے آیا ہے. اور اس میں بھی گناہ، اس میں بھی برے کام، اس میں بھی نمازیں قضا. خدا را ایسا نہ کریں، جو بخشش نہ پا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. سیکنڈ کیا فرمایا؟ کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت ایسی نہ کرے کہ جنت میں داخل ہو، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. یقین مانے خوش نصیبیں وہ لوگ جن کے پاس ماں باپ موجود ہیں. خوب خدمت کیجئے، انہیں راضی کیجئے، کیونکہ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے. اور اگر ماں باپ کی خدمت نہ کی، وہ ناراض دنیا سے چلے گئے، تو پھر رب نے بھی راضی نہیں ہونا ہے. ماں باپ کو خدمت کر کے جنت میں داخل کرنا کا کام ہم نے کرنا ہے. اور یہاں میں ایک اور بات کر لوں, جب ماں باپ کی بات چلی ہے تو ہمارے خونی رشتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھیے, بعض اوقات ہم باہر والوں سے بڑا پیار جتا رہے ہوتے ہیں, غیروں کے ساتھ بڑی دوستی ہوتی ہے, اور ہمارے اپنے پریشان ہوتے ہیں, اپنے سے تعلقات نہیں ہوتے ہیں. آپ رشتے داری اور صلہ رحمی کی اہمیت اس بات سے سمجھیے کہ جب جب مغفرت کی رات آتی ہے, چاہے وہ شب برات ہو چاہے وہ شب قدر ہو, آپ جب سنتے ہیں کہ اللہ پاک کروڑوں کی بخشش فرما دیتا ہے, تو ایک ساتھ حدیث میں لسٹ بھی آتی ہے کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی, اور ہر اس لسٹ میں رشتے داری کاٹنے والا بھی ہوتا ہے. جو اپنے رشتے داروں سے تعلق قطع کرتے ہیں وہ بڑی مبارک راتوں میں بھی نہیں بخشے جاتے. تو جہاں ماں باپ کا ادب کرنا ہے وہاں رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے. وہ ہمارا خون ہے. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی, کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہو, کسی سے جناب کسی قسم کا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم کر دی. ہم نہیں جائیں گے اپنے چچا کے گھر, ہم نہیں جائیں گے اپنے بابو کے گھر. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا ہمیں, ہم سے سیدھے وہ بات نہیں کی تھی, سب کو گفٹ دیا ہمیں گفٹ نہیں دیا. یہ کوئی ریزن ہے رشتے داری ختم کرنے کا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہماری مغفرت میں رکاوٹ کا باعث بن جائے. اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا, جب جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی اس میں گرامی پڑھنا ہے یا سننا ہے تب درود پاک پڑھنا ہے. تو درود پاک اپنی زندگی میں شامل کیجیے. درود کے بغیر زندگی بے رونق ہے. کوئی پرٹیکولر تعداد فکس کر لیجئے کہ روزانہ 100 بار 200 بار, اللہ توفیق دے تو 500,000 بار ہم نے درود پاک پڑھنے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس پہ رب عز و جل نے ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں, ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے, اور کئی جگہوں پر تو ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے بات بھی کی گئی ہے. جی ہاں, اللہ نے آلموسٹ 89 times قرآن مجید فرقان حمید میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. جی ہاں, آپ سے بھی بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. اے ایمان والو, ہم ہیں نا سارے ایمان والے. او یو بلیورز, مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. ایک سوال کرنا چاہوں گا, 6,600 سے زیادہ آیتیں ہیں. ویسے تو پورا قرآن ایکسپلور کرنا چاہیے تھا, مگر کیا یہ 89 آیتیں ہم نے پڑھ لی کم از کم, جس میں میرے رب نے مجھ سے بات کی ہے؟ ہم سب کی زندگی میں میسجز کی بڑی اہمیت ہے, ہم اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہم مثال کے طور پہ آج کل روز صبح اٹھ کے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ذرا بزرگ بیٹھے ہیں جو 60-70 سال والے, ان سے پوچھے تو کہیں گے یار پہلے زمانے میں تو لوگ اٹھتے تھے, وضو کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے. ابھی تو آنکھیں ہماری پراپر کھلی نہیں ہوتی, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے موبائل اٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کہ یار میسج کس کا آیا. یعنی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ میسج کسی کا مس نہ ہو جائے. اس میں بھی ہم نے پریورٹیز لگائی ہوئی ہیں, میرے باس کا میسج, میرے کسٹمر کا میسج, میری فیملی کا میسج, پہلے یہ میسجز سن لوں. ٹھیک ہے نا, یہ اہمیت ہے لوگوں کے میسج کی ہماری زندگی میں. اچھا, آپ اپنے کسی امپلائی کو, یا بہت سارے باسز بیٹھے ہیں, سی او بیٹھے ہیں, کمپنی کے اونرز بیٹھے ہیں, آپ کئی بار ایسا کرتے ہوں گے, اپنے امپلائی کو, اپنے مینیجر کو ایک میسج کرنا ہے کہ بیٹا یہاں سے پیمنٹ اٹھا لینا, وہاں پیمنٹ دے دینا, فلاں کو یہ کال کر لینا, میری ٹکٹ بک کر لینا, چیک وہاں ڈراپ کر دینا, فائل وہاں سے اٹھا لینا. آپ نے ساری انسٹرکشن دے دی اور اب آپ سو گئے. اب آپ آرام سے اٹھے 12-1 بجے فون کیا, جی بیٹا کام ہو گئے سارے؟ سر سارے کام ہو گئے. گڈ گڈ گڈ. ایک دن آپ فون کریں اس کو اٹھنے کے بعد, کیا ہوا؟ میرے میسجز سارے کام ہو گئے. آپ کا مینیجر آپ کو یہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج سننا بھول گیا تھا, واٹ ول بی یور ریئیکشن آن دیٹ ڈے؟ آپ بھول گئے میسج سننا, آپ کو پتا نہیں تھا آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یو ہیو ٹو فالو مائی میسج. آپ کو پتا نہیں کتنا نقصان ہو گیا, بینک ٹائم ختم ہو گیا, میں نے تمہیں ضروری کام کہا تھا, تمہیں رکھا کس لیے جاب پہ؟ یہ کام تھا تمہارا کہ تم اٹھ کے میرے میسج سنتے. نا پلیز لسن مائی ورڈز کیئرفلی. آپ کا مینیجر, آپ کا امپلائی ایک دن آپ کا میسج سننے میں ڈیلے کرے, یو فیل اٹ, آپ کو محسوس ہوتا ہے زندگی گزر گئی, اللہ کا میسج آیا ہوا ہے, اب تک نہیں پڑھا ہے, اب تک نہیں سنا ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ بہت بیزی تھا, قرآن تھا میرے گھر میں, پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, فیملی کو ٹائم دینا تھا, دوستوں کو ٹائم دینا تھا, ہر سال ویکیشن پہ جانے کا میرے پاس ٹائم تھا, مگر مولا تیرا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. اپنے دل سے پوچھیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا, ہمارا قرآن سے کنیکشن آج کل پتہ ہی کیا ہے یار, وہ ذرا نئی فیکٹری لگائی ہے مدرسے کے بچے بھیجنے, ذرا اس میں قرآن خانی کروانی ہے, وہ نیا گھر لیا ہے نا تو وہاں ذرا بچے بھیجے قرآن خانی, کیوں برکت چاہیے, بزنس چاہیے, ایک اچھا سا قرآن بھی بھیج دیں پیکٹ اچھا گجلدان کے اندر, وہ برکت کے لیے وہ بھی گھر میں رکھنا ہے, دیٹس اٹ. بلکہ دل پتہ کیا دکھتا ہے, کبھی کبھی ہمارا بھی جانا ہوتا ہے کہ جس کے والد کے سویم میں برسی میں یا فیکٹری میں قرآن خانی بھی ہو رہی ہے, وہ بندہ اس قرآن خانی میں بھی نہیں بیٹھا ہوا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا, بچے پڑھ رہے ہیں قرآن, یعنی قرآن پڑھنا بھی دوسروں کی ذمہ داری, میرے گھر آ کر بھی میں نہیں پڑھوں گا ان کے ساتھ. اپنے دل سے پوچھے ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کا کلام اس لیے نہ تھا, قیامت کے دن ہم جواب نہیں دے پائیں گے کہ اے بندوں میں نے تم سے بات کی تھی قرآن میں, اور اب یہ ایکسکیوز بھی نہیں چل سکتا نا کہ عربی میں قرآن تھا, قرآن کے ترجمے موجود ہیں, ٹرانسلیشن موجود ہیں, تفسیریں موجود ہیں, وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ, قرآن سے دور نہ رہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم چیک کریں کہ ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے. اچھا آج ہم سارے موبائل فون سے بہت یوز ٹو ہیں, روز موبائل فون نہ جانے کتنی بار آن کرتے ہیں بند کرتے ہیں, نماز کے دوران ترابی کے دوران بھی خیال آ رہا ہوتا ہے, ہر چار رکعت بعد لوگ موبائل چیک کرتے ہیں, پتہ نہیں کوئی اہم میسج نہ آ گیا, پتہ نہیں کتنی ٹینشن ہے, اتنی بار موبائل اوپن کرتے ہیں, اتنے سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں, مگر پتہ جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے دو تین دن بعد دوست یا کوئی دور کا دوست ڈھونڈنے نکلے کہ یار اس کے واٹس ایپ پہ لکھا ہوا آ رہا ہے دو دن سے آن لائن نہیں ہوا, یہ بندہ تو ہر وقت آن لائن ہوتا تھا, فیس بک پہ تین دن ہو گیا کوئی پوسٹ نہیں لگائی ہے, چیک تو کرو طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی, کدھر گیا, اور پھر پتا چلے گا کہ بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے, قبر میں چلا گیا, اس لیے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو گئے. ایسا ہی ہے نا, جس سافٹ ویئر کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے وہ قبر میں جاتے ہی آف لائن ہو جائیں گے. میں اس سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں جس کو تھام لو وہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا, اور وہ قرآن مجید ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, سورہ ملک 29 پارے کی پہلی سورت جو روزانہ رات کو پڑے گا وہ قبر میں جائے گا, یہ سورت قبر میں آ کر اس کی شفاعت کرے گی, اس کو عذاب قبر سے بچائے گی. ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے, پلیز لیٹس چینج اوور لائف اسٹائل, لیٹس بی وتھ قرآن, بیکم اے فرینڈ آف قرآن, آج قرآن سے دوستی کر کے جاؤ نا, تھوڑا تو پڑھیں روز, کچھ تو انڈرسٹینڈ کریں, اور آج اسی نیت سے میں صرف قرآن پاک کی دو آیتیں, ان دو آیتوں کا میسج آپ کو دینے آیا ہوں. آپ غور کریں کہ دو آیتوں میں اتنی ڈیپتھ اور اتنا کچھ ہے تو میرے رب کے پورے کلام میں کیا کچھ نہیں ہوگا, کیسے کیسے خزانے نہیں ہوں گے جو میں مس کر رہا ہوں, میں اس کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک آیت سناتا ہوں, اور یہ ہمارے آج کل کی سوسائٹی کے لیے یہ جو میسج ہے, یہ جو آیت کے پیچھے واقعہ ہے, یہ بڑا نرالا ہے. اللہ کریم قرآن مجید کے 28 پارے میں سورہ حشر ہے اور آیت نمبر ہے 9, اس میں کیا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اب پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں پھر اس کے بیک گراؤنڈ پر واقعہ کیا, ایک آیت کے پیچھے کتنی خوبصورت سٹوری ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں جس کا ترجمہ ہے, اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو, اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, یہ کون تھے, یہ کیا واقعہ تھا, اب ذرا اس کا شان نزول سمجھیے گا, اس کے پیچھے بیوٹیفل سٹوری ہے. ہوا یہ کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ایز اے گیسٹ, مہمان آیا, اور وہ بھوکا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے تمام گھروں میں, کیونکہ نبی پاک کی مختلف ازواج ہیں, آقا نے تمام گھروں میں پوچھوایا, کوئسچن کروایا کہ پوچھو ذرا کہ ایک مہمان آیا ہے اس کو کھلانے کے لیے کچھ ہے. آپ کو پتا جواب کیا آیا, جواب یہ آیا کہ ہمارے پاس ایک مہمان کو کھلانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس واقعے کو بریک کرتا ہوں, یہ کس کی بات ہو رہی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کے حبیب, ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن, آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, اللہ نے اپنے خزانوں کا آپ کو مالک بنایا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلنے لگ جائے, اتنی اتھارٹی ہے. اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, آج ہمارے فریج بھرے ہیں, ہماری کبٹس بھری ہیں, ہمارے جیبوں میں بھی کچھ نہ کچھ پیسے ہیں, مگر پھر بھی زبان پر شکر نہیں ہے, شکوے ہیں, بھائی کیا حال ہے, بہت برا حال ہے بھائی، مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے، کاروبار بالکل نہیں چل رہا ہے، پراپرٹی کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بھائی زکات کب دو گے، زکات کیا دیں بھائی، پیسے ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں چل رہا. اس اللہ کے بندے کو کوئی بتائے کہ زکات آمدنی پہ نہیں، زکات آپ کی سیونگز پر ہے، وہ تو باقی ہے نا، مگر سب سے پہلے بریک لگتا ہے تو زکات پہ بریک لگتا ہے، صدقہ و خیرات پہ بریک لگتا ہے. کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مارکیٹ ڈاؤن ہے اس لیے اس بار زکات نہیں دے رہے ہیں. آپ کے الیکٹرک کے بل ٹائم پہ جا رہے ہیں، آپ کی فیملی کے خرچے ٹائم پہ جا رہے ہیں، آپ کے ٹریول نہیں رک رہے، روکا تو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ ہی روک لیا. اپنے دل سے پوچھیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اور خاندان نبوت کا عالم یہ ہے کہ ایک بندے کو کھلانے کے لیے نہیں ہے. کبھی ایسا وقت آیا ہمارے پاس مگر پھر بھی شکوے ہیں. ارے کبھی تو کہہ دو یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب کیا ہوا؟ اب پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دیکھا کہ کسی ایک بندے کو کھلانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں اناؤنسمنٹ کر دیا کہ کوئی ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے اور اللہ اس پر رحمت فرمائے. اب صحابہ کرام تو بڑے غریب تھے اس معاملے میں کہ نبی پاک کی دعا مل رہی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے حضور میں اس کو اپنا گیسٹ بناؤں گا، اپنے گھر لے جاؤں گا. اچھا اس زمانے میں موبائل فون تو تھا نہیں کہ وہ اپنے گھر فون کر کے پوچھتے کہ بھائی کھانے کو ہے کہ نہیں، میں ایک مہمان لا رہا ہوں. وہ گھر لے گئے، گھر جا کے اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے؟ تو آپ کی بیوی کہتی ہے کھانا تو بہت تھوڑا سا ہی ہے اور بچوں کے لیے ہی ہے، اور تو نہیں ہے کچھ. کہا دیکھو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان لایا ہوں، بچوں کو ذرا بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب میں اور مہمان دسترخوان پر بیٹھے نا تو کھانا لگانا اور چپکے سے چراغ کو گل کر دینا. ہمارے یہاں تو لائٹس ہوتی ہیں، اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، روشنی بند کر دینا، میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا، اور نبی پاک کے مہمان کو ہم سیٹسفائی کر دیں گے. کیا پلاننگ کی، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا گیا، دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا اور چراغ کو گل کر دیا گیا. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ انصاری ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہے، مہمان سمجھا دونوں کھا رہے ہیں، پیٹ مہمان نے بھر لیا، رات وہ سو گیا. اب صبح دربار رسالت میں حضرت ابو طلحہ انصاری جاتے ہیں، سبحان اللہ کمال دیکھے اس صحابی کا، جا کر جتایا نہیں کہ حضور آپ کو پتا ہے آپ کے مہمان کے لیے میرے پورے گھر نے کیا قربانی دی ہے، ہم ساری رات بھوکے رہے، ہمارا تو حال ہی ہے نا، ہم کوئی نیکی کبھی کر بھی لیں تو ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار سامنے والے کو بتاؤں تو صحیح کہ پتا ہے میں نے کیا کمال کیا ہے، غریب آیا تھا میرے پاس، اس کو راشن دلا دیا، اس کی بچی بیمار تھی میں نے علاج کروا دیا. اچھا اب تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، وہ پہلے تو نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کیا سب کو بتایا. اب تو ایک غریب کو راشن کا ٹھیلا دے کر پانچ بندے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی ایسا ستارہ امتیاز مل رہا ہے. اللہ کے بندو اس غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو. اس صحابی کا کمال دیکھے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو جتانے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں انہیں عزت نہیں ملا کرتی، ان کو عزت کیسی ملی کہ یہ خود دربار رسالت میں جب صبح جاتے ہیں مہمان کو لے کے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ رات فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، اللہ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی ہے، اللہ ان سے بہت راضی ہے. اور قرآن پاک کے سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوتی ہے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہے. اب مجھے بتاؤ کیسی شہرت ملی، میرا آپ کا فیس بک پیج، میرا آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سال دو سال دس سال چل جائے گا، جب تک میں زندہ رہوں گا لوگ اس کو پڑھ لیں گے، مرنے کے بعد بھولی بسری داستان بن جائیں گے ہم. اس صحابی کی ادا کو دیکھو، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، 1450 سال سے اس کی تلاوت ہو رہی ہے، صبح قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، جب جب یہ آیت پڑھی جائے گی حضرت ابو طلحہ انصاری کی وہ سخاوت لوگ یاد کریں گے، وہ ان کی نیکی کو یاد کریں گے، تو پتہ چلا اگر اخلاص سے کام کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس کا اجر ہی اور ہے. اور اس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بڑا درس ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. صبر کسے کہتے ہیں، قناعت کسے کہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کسے کہتے ہیں، یہ صحابہ بھی کیسے تھے، خود نبی پاک کا گھرانہ کیسا ہے، اور ہم ہیں کہ شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلین ہیں، آلویز ان ٹینشن. جب ملو یار تو کوئی بہت مشکل سے کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو کہے بھائی اللہ کا بہت شکر ہے مجھے رب نے کروڑوں سے زیادہ نوازا ہے، کبھی تو کہو یار کیوں کمپلین کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم جب کمپلین کرتے ہیں نا ہم ایک اور لاس کرتے ہیں اپنا، ہم اپنا صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی, آپ کو بیماری آ گئی, کوئی لاس ہو گیا, کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی, یہ آزمائش آئی ہے نا. ہم دنیا والوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ مجھے بتائیں, ان کو بتانے سے کیا مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ کسی ڈاکٹر کو بتا رہے ہو کہ پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کا ثواب گیا ہے, کاروبار میں لاس ہو گیا, کیوں بتاتے ہیں سب کو؟ اچھا لاس والی فینومینا بھی بڑا بڑا عجیب ہے. جب کاروبار میں لاس ہوگا, مارکیٹ ڈاؤن ہوگی, سب کو بتائیں گے. جس دن پروفٹ ہو رہا ہے, خوب کما رہے ہیں, کسی کو نہیں بتائیں گے. بیگم کو تو بالکل ہی نہیں بتائیں گے, اس نے خرچہ شروع کر دینا ہے, اس کے ساتھ ہمیشہ مندی ہوتی ہے. تو یہ عجیب معاملہ ہے بھائی, کیوں آپ اپنے نقصان دنیا کو بتاتے ہیں؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کریں نا, ہم دنیا والوں کو کیوں اپنے پرابلمز بتاتے ہیں؟ اور جو دوسری بات سمجھنی ہے کہ اس واقعے سے میں ایک اور سبق کیا ملتا ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے کہ خود ضرورت ہے اور دوسروں کو دینا ہے. ایکچولی دس از دا بیوٹی آف اسلام. یہ آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ کسی اور کو دے رہے ہیں, اور اسی کو سیکریفائس کہتے ہیں, اسی کو ایثار کہتے ہیں. اس پورے واقعے کو, اس پوری فینومینا کو میں آپ کو ایک اور واقعے سے سمجھاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت عظیم ہستی ہیں. ایک بار آپ کی طبیعت خراب ہوئی, آپ کو بخار ہوا. اچھا آپ کو بھی پتا ہے جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہر کھانا اچھا نہیں لگتا, منہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, تو اب انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے. تو غلام آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, اس نے کیا کیا, مدینہ شریف میں جا کر فائنڈ آؤٹ کر کے مچھلی لے کر آیا ڈیڑھ درہم کی, اور اس کو پکانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کو پیش کر دی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جیسے ہی اس کو کھانے کی کوشش کی تو دروازے پر ایک فقیر آیا, ایک غریب آیا, اور اس نے دستک دی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو, میں بھوکا ہوں. حضرت ابن عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ مچھلی جا کر اس فقیر کو دے دو. اچھا وہ غلام کہتا ہے حضرت اس نے مچھلی تو نہیں مانگی نا, اس نے کھانا مانگا ہے, پیسے مانگے ہم اسے پیسے دے دیتے ہیں, یہ مچھلی کی تو آپ کو بڑی خواہش تھی, آپ کھا لیں. آپ نے فرمایا میں نے کہا نہ جا کے دے دے. اب غلام تھا, وہ زیادہ ڈیبیٹ تو نہیں کر سکتا تھا اپنے آقا سے, مچھلی لی اور جا کر فقیر کو دے دی. اچھا غلام تھا بڑا ہوشیار, وہ اس فقیر کے پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی تمہیں تو پیسے چاہیے تھے نا, کھانا چاہیے تھا, ایسا کرو یہ مچھلی مجھے واپس بھیج دو اور پیسے لے لو اس کے بدلے. اس نے باقاعدہ ڈیل بنائی, اس فقیر کو پیسے دیے, مچھلی واپس لی, حضرت عبداللہ ابن عمر کے دسترخوان پر پھر رکھ دی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ کہا حضرت دیکھیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا, میں نے پہلے فقیر کو دیا, اس کو پھر بعد میں پرچیز کی, اس کو پیسے دے کر آیا ہوں. حضور آپ کھا لیں, آپ کو بہت تمنا تھی اور بڑی محنت سے میں نے مچھلی لا کر پکائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جاؤ واپس جا کر اس بندے کو یہ مچھلی دے دو اور پیسے بھی مت لینا, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو اور پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا. یہ ہے ایثار, اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ مجھے چاہیے کچھ اور یہی میرے کسی بھائی کو بھی چاہیے, اب میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دے دوں, پریورٹی دے دوں, اس پر اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے. اور کمال کی بات اس حدیث میں کوئی اماؤنٹ نہیں بتائی نبی پاک نے کہ 1 کروڑ روپے کا ایثار کرے گا تبھی بخشش ہوگی. اللہ اکبر, رب کے حبیب نے فرمایا کسی بھی چیز کی خواہش رکھتا ہو. اب ہم اس ایثار کو بہت ساری جگہوں پر آپ سمجھے تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ گھر والے بھی ہیں, کھانا کھاتے کھاتے ہم چاہیں کہ ہاتھ روک لیں, میری بہن, میرا بھائی, میرا بچہ پہلے کچھ کھا پی لیں, اچھی چیز پہلے کوئی اور لے لے. یہ ایثار کی نیت سے اگر آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ مقبول ہو گیا تو آپ کو انشاءاللہ مغفرت کا ثواب ملے گا. اسی طرح ہم حرم شریف میں جاتے ہیں, کوئی چیز بٹ رہی ہوتی ہے, ہم زمزم کے کولر پہ جاتے ہیں, زمزم بھرتے, پیچھے کوئی اور حاجی کھڑا ہوتا ہے, آپ کو گلاس اسے پلا دیں, ضرورت آپ کو بھی ہے مگر آپ کسی اور کو یہ ترجیح دے رہے ہیں, یہ وہ ایثار ہے جو مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. ہم ٹرین میں سفر کریں, بس میں سفر کریں, کسی بزرگ کو دیکھیں, اپنی سیٹ اسے پیش کر دیں, اب یہ چھوٹا چھوٹا ایثار کرنا شروع کریں, آپ یقین کریں. اچھا یہاں میں لوجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں, بخشش کا وعدہ کس چیز پہ ہے؟ ایثار پر. یار ایثار میں عبادت تو نہیں نظر آ رہی, نہ سجدہ نظر آ رہا ہے, نہ تلاوت نظر آ رہی ہے, نہ روزہ نظر آ رہا ہے. میں کسی مسلمان کا بھلا کر رہا ہوں, میری بخشش رب کیوں فرما رہا ہے؟ یہ بیوٹی ہے اسلام کی. یہ سمجھانا ہے ہم نے ان لوگوں کو جو اسلام کو کریٹیسائز کرتے ہیں. میرے رب کو پسند یہ ہے کہ مسلمان مل کر رہیں, پیار سے رہیں, دوستی سے رہیں, ایک دوسرے کا خیال کر کے رہیں. اللہ اکبر, یہ اسلام سکھاتا ہے کہ مسکرا کر ملو تو صدقہ ہے, سلام میں پہل کرو تو ثواب زیادہ ملے گا. دو مسلمان ملیں, ان میں سے جو زیادہ خوش دلی سے ملے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا. کسی چیز کی ضرورت ہے کسی اور کو دے دو, بخشش کا وعدہ ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچئے کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اور ہم کس سختیوں کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو. خدا نہ خواستہ انٹرنیشنلی یہ جو غلط بات ہوتی ہے کہ اسلام جناب بڑا سخت مذہب ہے اور جناب لڑائی جھگڑے کا درس دیتا ہے. ارے اسلام تو درگزر کا درس دیتا ہے, اسلام تو ایثار کا درس دیتا ہے. اور یہ ایثار سبحان اللہ, اب جب ہمارے صحابہ اکرام نے یہ سنا نا, کہ صحابہ اکرام کو جب پتا چلا کہ ایثار پر بخشش کا وعدہ ہے تو صحابہ اکرام نے تو انتہا کر دی. ایک بار کیا ہوا, ایک صحابی کے گھر پر سری آئی. عرب کے لوگ سری بڑی پسند سے کھاتے ہیں, بکرے کا جو سر ہوتا ہے. تو کسی بڑی عزت, ان کو کسی کو عزت دینی ہوتی ہے نا. آج بھی آپ جائیں تو وہ آپ کے تھال کے اندر سری رکھ کے دیں گے کہ جناب یہ آپ کو ہم آنر دے رہے ہیں. تو سری جو ہے ایک صحابی کے گھر پہ تحفے میں آئی. انہوں نے سوچا ضرورت ہے مجھے بھی, مگر انہوں نے کیا کیا, وہ سری کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر پہ اور ایک اور صحابی کے گھر بھیج. ان صحابی کو بھی ضرورت تھی, کہا ضرورت تو مجھے بھی ہے لیکن تیسرا گھر بھی ہے, میں ان کو بھیج دیتا ہوں. روایتوں میں لکھا سات گھروں سے گھوم کر وہ پہلے صحابی کے گھر پہ آ گیا. یعنی ہر بندہ ایثار کرنے کے لیے تیار تھا. آج ہمارا کیا حال ہے, میرا کام پورا ہو جائے اگلے کا تو بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, مجھے میرا مطلب چاہیے, کسی کا نقصان ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا مذہب نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا دین نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں ایثار سکھاتا ہے. ہم ہیں کہ کہیں نہیں جناب میرا کام پورا ہونا چاہیے, کسی اور بندے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. کاروباری لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں تو کوئی ہماری مارکیٹ میں ہمارے جیسا کاروبار کرنے والا نئی انٹری دے تو برا لگتا ہے. ارے یہ وہی آئٹم کیسے بیچ سکتا ہے جب میں کر رہا ہوں تو یہ کہاں سے آ گیا, اس کو کسی طرح دباؤ, ریٹ اتنے گرا دو کہ کھڑا ہی نہ ہو سکے, کسی طرح کوئی ایسا سسٹم بناؤ کہ یہ آؤٹ ہو جائے مارکیٹ سے. پتہ نہیں کون سا ذہن ہم لے کر آ گئے. پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا, پھر توکل کدھر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی اسٹریٹجی سے کسی کی روزی چھین لیں گے, کسی کو ترقی سے روک لیں گے, ایسا پوسیبل نہیں ہے. اپنا ذہن بنا لیجئے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں نا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. پہلے کے لوگ پتہ ہے کیسے ہوتے تھے, مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ, یہ کتب مدینہ ہے, یہ پتہ ہے کون ہے, یہ ہمارے پیر و مرشد جو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, بانی دعوت اسلامی, یہ ان کے بھی پیر صاحب ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا مزار جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں, 77 سال انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارے. وہ بتاتے ہیں کہ پہلے کے تاجر ایسے ہوتے تھے کہ ایک بار مدینہ شریف میں ایک بندہ کپڑے کی دکان پر گیا, بہت سارے بزنس مین بیٹھے ذرا توجہ دیجیے گا, کپڑے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے. وہ بزنس مین کہتا ہے بھائی کپڑا تو ہے میرے پاس, جو آپ مانگ رہے ہیں نا یہ آئٹم ہے میرے پاس, مگر مسئلہ یہ کہ صبح سے لے کر ابھی تک میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے. آپ ایسا کریں کہ یہ کپڑا میرے سامنے بھائی کی دکان ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے, آپ اس کے پاس جائیں اس سے کپڑا لے لیں تاکہ میرے بھائی کی بھی سیل ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے اسلام. اپنا گاہک کہیں اور بھیج دیتے کہ اس کا بھلا ہو جائے. ہماری دکان پر کسی کا گاہک غلطی سے آ جائے کہ یار وہ فلاں الیکٹرانک کی دکان پہ جانا تھا وہ کدھر ہے, ارے بھائی ادھر کہاں جا رہے ہو, وہ تو دو نمبر کا مال بیچتا ہے, میرے پاس آؤ میں تمہیں صحیح مال دوں گا, کبھی جانا نہیں اس کو, ایک نمبر کا چیٹر آدمی. کمال ہے یار, کسی کی برائی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ گاہک میرے پاس آ جائے گا, میری چیز بک جائے گی, یہ بے وقوفی ہے. اسلام ایثار کا درس دیتا ہے. ایک جملہ بزرگوں کا بڑا پیارا ہے, میرے ساتھ مل کر دہرا لیں اور اللہ کرے آج یہ سب اب یاد کر کے چلے جائیں نا, میرا بیان وصول ہو جائے گا. اور وہ جملہ یہ ہے, سب کا بھلا سب کی خیر. ذرا دہرا دو, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ دوسروں کا بھلا سوچنا شروع کر دیں, آپ اچھا کرنا شروع کریں, آپ کا خود اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ دوسروں کا برا سوچتے ہیں نا, دیکھیں یہ بیسیکلی جو یہ جو اشارہ نہ کرنا ہے نا, یہ حسد کی طرف لے جاتا ہے. اور آج یہ بلا اتنی عام ہے, اتنی پرابلم ہے لوگوں کو کہ یار یہ مشہور کیسے ہو گیا, اس کو ترقی کیسے مل گئی, یار کل کاروبار شروع کیا آج اتنی بڑا کاروبار, ایک اور فیکٹری لگا لی ہے, نئی گاڑی لے لی, اچھا فلاں ملک کا ویزا بھی لگ گیا, اتنی ٹینشن ہے بھائی اسے اللہ دے رہا ہے. آپ ہوتے کون ہے اس پر اعتراض کرنے والے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ ٹینشن نہ لیا کریں کہ یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے. اور ہم آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو حسد کرتا ہے نا وہ خود ٹینشن میں رہتا ہے, اگلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, خود اس کو نہ نیند آ رہی ہوگی نہ اس کو سکون ہی نہیں آئے گا کیونکہ وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا. اللہ نے عزت لکھی ہے تو روک کوئی نہیں سکتا. ساری دنیا اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے نا, یاد رکھیے ساری دنیا چاہے مل کر ذلیل کرتے ہیں, اگر اللہ نے عزت لکھی ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور ساری دنیا مل کر چاہے کسی کو عروج دلانے کی کوشش کر لے, اگر رب نے اس کے لیے ذلت لکھ دی ہے اس کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ سے ڈرتے رہیں, حسد نہ کریں. ہم حسد کر کے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا اتنے دوغلے لوگ, آپ کبھی کسی کو اپنے نئے گھر بلائے نا, ذرا آئے بھائی نیا گھر لیا ہے, بریانی بھی کھائیں گے, ارے ماشاءاللہ کیا گھر بنایا بھائی زبردست, نئی گاڑی دکھائیں تو نئی گاڑی دیکھیں گے, اوئے ہوئے کیا گاڑی لی ہے, مٹھائی تو کھلاؤ, مٹھائی بھی کھا لیں گے, بعد میں کیا بولیں گے دو نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا, سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہے. حج پہ جاؤ تو لوگوں کو ٹینشن ہے, حج کرنے گیا ادھر اس کے معاملات تو دیکھو, اللہ نے بلایا اس کو بھائی, ہمیں پرابلم کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا پتہ ہے بعض اوقات پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو مل گیا ہے مجھے نہیں ملے گا, اس کا چھنے گا تو مجھے ملے گا. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کا چھن کے چھنے گا تو ہی مجھے ملے گا, اس کی عزت کم ہوگی نا تو میری باری آئے گی, یہ آپ کی بے وقوفی ہے. میرے رب کے خزانے لامحدود ہیں, جس رب نے اس کو عزت دی ہے نا وہ مجھے بھی دے سکتا ہے, جس نے اس کو دولت دی ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے, میں کیوں چاہتا ہوں اس کی چھن کر مجھے ملے. میں اپنے رب سے کہوں نا مولا اس کو اور دے دے مجھے بھی عطا فرما دے, میرے بھائی کو اور ترقی دے مولا مجھے بھی نواز دے, وہ نوازنے والا ہے. جب سے دنیا بنی ہے رب خزانے لٹا رہا ہے, تقسیم فرما رہا ہے, اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. میرا دل چھوٹا کیوں ہو گیا ہے کہ یہ ترقی کیوں کر گیا, یہ آگے کیوں بڑھ گیا؟ ارے اس کی کوئی اچھی عادت ڈھونڈو, یہ ترقی کر رہا ہے اس کا مطلب کوئی اچھا کام کیا تھا, میں اس کو نیچا کرنے کی بجائے اس کی اس اچھی عادت کو ڈھونڈ کر میں بھی فالو کرنا شروع کر دوں. کیا پتا کسی کی دعائیں لے رہا ہو, پیچھے اس کی کوئی دعائیں کرنے والا ہو, یہ کسی غریب کا بھلا کر رہا ہے جو دسترخوان پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. آپ بھی وہ اچھے کام کریں نا, حسد نہ کریں, ترقی شاہراہ پر چلنا شروع کر دیں. اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مارکیٹ میں ایک بندہ ترقی کرے گا تو ہم پیچھے ہو جائیں گے, ہماری فیلڈ میں کوئی ایک مشہور ہو جائے گا تو میرا نام پیچھے ہو جائے گا. میرے رب کے خزانے لامحدود ہیں, وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے, جس کو چاہے شہرت عطا فرمائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج جو قرآن پاک کی میں ایک آیت لے کر آیا تھا, میں دوبارہ میں نے بیان کے شروع میں ایک بات کہی تھی, جب ایک آیت میں ایسا میسج ہے تو پورے قرآن میں کتنا خزانہ ہوگا. آپ سوچئے کہ صحابہ کرام کس طرح اشارہ کیا کرتے تھے, اللہ اکبر, مرتے دم وہ اشار کر رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ جناب زندگی میں اشار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے جو میرا ہے بس میرے پاس رہے, کسی کو نہ دیں. اچھا ہم دیتے ہیں, آخری بار اپنے بیان کو اب میں اینڈنگ کی طرف لا رہا ہوں, ہم دیتے ہیں کبھی کبھی, لیکن کیا دیتے ہیں؟ جو میرے کام کا نہیں ہے, کپڑے پھٹنے والے پرانے ہوں گے, چلو کسی غریب کو دے دیتے ہیں. یار آج جرابے پہنی تو سوراخ نظر آیا, کسی غریب کو دے دیتے ہیں. یعنی جو میرے کام کا نہیں ہے وہ جب مجھے اللہ کی راہ میں دینے کے یاد آتا ہے. کھانا بچ گیا ہے, چلو یار کسی فقیر کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی راہ میں پھینکنے والا مال, گھٹیا مال. سوچئے چوتھے, اب میں نے کہا تھا میں قرآن کی دو آیاتوں کی تفسیر کروں گا, پہلی ہو گئی, اب دوسری سنیے. چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہر کس بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. کون سی چیز؟ پیاری چیز. ہم تو اللہ کی راہ میں دیتے ہی ہوئے جو ہمارے کام کا نہیں ہے, بلکہ اتنی دین سے دوری, میں کیا کہوں, کہنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا کہ ہم, مثال دیتا ہوں, ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, امام صاحب نے اعلان کیا جمعے کا دن ہے, مسجد کی جو ہے وہ چندہ ہوگا, ہمارے سامنے ڈبا آ گیا. آج سخاوت کا دل ہے بھائی جناب, جیب سے 100 روپے کا نوٹ میں آج ڈال دیتا ہوں, کسی کا 500 روپے کا جی چاہا, پرس نکالا, جیب میں 2 نوٹ ہیں, ایک 100 روپے کا کڑک والا اور ایک 100 روپے کا پرانا نوٹ. سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے پہ کون سا ڈال دو؟ پرانا والا ڈال دو. وہاں ڈالنا کون سا چاہیے تھا بھائی؟ اچھا مجھے بتائیں, نیا والا جو ہے وہ 102 روپے کا تو نہیں ہے, وہ بھی 100 روپے کا ہی ہے, لیکن پرانا ہے نا, پھٹنے والا ہے یار, یہ ڈال دو مسجد میں. میں صرف آپ کو جھٹکا دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے خوش دلی سے کیوں نہیں کرتے. ہمارے گھر میں کسی کے 3 بچے ہوں, سنیے گا, بہت سارا اعتراض کرتے ہیں نا علماء کرام پر, یار علماء انٹلیکچوئل نہیں ہیں, علماء جناب زمانے کے تقاضے کے مطابق بات نہیں کرتے, ان کو معاشرے کے بارے میں علم نہیں ہے. ہمارے گھر میں 3 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں کسی کے, ٹھیک ہے. پہلا بیٹا بڑا کمال کا سبق یاد کرتا ہے, بڑا سمجھدار ہے, اسکول میں بریلینٹ مارکس لاتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں یار اس کو تو بنائیں گے ڈاکٹر. اچھا دوسرا بیٹا بڑا اس کا ٹیکنیکل دماغ ہے نا, گھر کے پرزے ورزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, یار یہ بڑا ٹیکنیکل ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بیٹا جو کسی کی مانتا ہی نہیں ہے, شرارتیں کر رہا ہے, چیزیں توڑ رہا ہے, دماغ بھی اس کا بڑا ماؤس ہے, اب کیا کہیں گے اس کو کسی مدرسے میں ڈال دو. اب آپ سوچیں بچہ بھی مدرسے میں وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. اچھا اب ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ علماء انٹلیکچوئل نہیں ہے, ہم نے را مٹیریل کون سا دیا ہے مدرسے میں؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ میری فیملی کا جو سب سے بریلینٹ بچہ ہے, سب سے ذہین بچہ ہے, میں اس کو مفتی بناؤں, اس کو عالم بناؤں تاکہ پوری دنیا میں جا کر وہ دین کے پرچم کو سر بلند کرے, مگر ہم اپنا را مٹیریل کون سا دے رہے ہیں مدرسے کو, اور اس میں بھی نیت کیا ہے کہ جو میرے کام کا نہیں ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, ہم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کوئی بندہ وہی پیک کر کے ہمارے گھر پہ گفٹ بھجوا دے, جو کپڑے ہم نے نکالے, جو کھانا ہم نے نکالا, اس کو پیکنگ کرے کہ جناب آپ کے لیے تحفہ, آپ کو تحفہ کھولے کیسا لگے گا, یار یہ چیزیں مجھے بھجوائی ہیں, مجھے آپ کو بری لگ رہی ہیں, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو, خود سوچے کیا کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں, خوش دلی سے کریں. ہمارے صحابہ نے پتہ کیا کیا, جب یہ آیت نازل ہوئی نا ایک صحابی آئے کہتے حضور میری ساری پراپرٹی میں سب سے بہترین یہ باغ ہے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, یہ کنواں میرا بیسٹ ہے میں یہ دیتا ہوں, ایک صحابی آئے کہتے سب سے بڑا یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند تھا حضور یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, بیسٹ خرچ کرتے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے آپ شکر کی بوریاں خرید کر بانٹتے تھے, کسی نے کہا حضرت پیسے بانٹ دے شکر کیوں بانٹتے ہیں, کہ مجھے پسند بہت ہے, میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر. تو بس یہ میسج آج لے کر جائیے, ضرور خرچ کیجئے مگر سب سے پہلے خوش دلی سے کیجئے, انجوائے کر کے کیجئے. اچھا شیطان پتہ ہے خیال کیا لاتا ہے, یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر بیسٹ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے نا, اگر وہی دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو میرے پاس کیا بچے گا, جو بھی چیز بیسٹ ہوگی ایک ہی ہوگی. اچھا میرے اور آپ کے پاس ایک ہے نا, میرے اللہ کے پاس ایک نہیں ہے, آپ یہ دو اللہ اس سے بیسٹ آپ کو عطا فرمائے گا, اس سے بہترین عطا فرمائے گا, کیونکہ وہاں دل دیکھا جاتا ہے. حضرت ابو جعفر بہت بڑے اللہ کے ولی ابدال کہلاتے تھے, بڑا زبردست توکل تھا, سخاوت تھی. ان کے گھر میں ایک شخص آیا, دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے, اپنی زوجہ سے کہتے کھانے کو کچھ ہے تو دے دو اس کو, کہ حضور گھر میں صرف چار انڈے ہیں, کہ چاروں دے دو. سخاوت کیسی تھی, یہ نہیں کہ دو دے دو ایک دے دو, کہ چاروں دے دو. ایمان تھا, بلیف تھا کہ اللہ نے دینا ہے اس کے بدلے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی, تو کوئی صاحب آئے تھے ٹوکری لے کر, بیوی نے کہا کہ حضور ٹوکری آئی ہے, کہ چیک کرو کیا ہے اس میں, کہ حضور انڈے ہیں, کہ کتنے ہیں, کہ تیس, کہتے تیس کس حساب سے آئے ہیں, ہم نے تو چار دیے تھے, یعنی ان کا لیول آف بلیف یہ تھا کہ چار دیے تو ملٹی پلائی بائی ٹین چالیس آنے چاہیے تھے. تو زوجہ کہتی حضور آئے تو چالیس ہیں لیکن دس ٹوٹے ہوئے ہیں, تین تیس ثابت ہیں دس ٹوٹے ہوئے ہیں. تو کہا یہ چیک کرو جو تم نے دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی. سنیے گا ذرا, آپ کی زوجہ کہتی حضور بات یہ ہم نے جو چار انڈے دیے تھے نا اس میں تین ثابت تھے ایک ٹوٹا ہوا تھا. آج میرا جملہ یاد رکھنا, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے, یہ سمجھ جائیے فارمولا. آپ اچھا بانٹیں اللہ آپ کو اور اچھا عطا فرمائے گا. یہ جو بدلی سے بانٹتے ہیں نا یار تو زکات دینی پڑے گی, باپ رے باپ رمضان آ گیا, ایک سال گزر گیا, لوگوں پر زکات بھاری ہے, دس کروڑ روپے میری زکات بن رہی ہے. اور اللہ کے بندے اللہ نے چار ارب دیے تو دس کروڑ بن رہی ہے نا, گھبرانا کس بات کا, زکات دینے والا تو سجدہ شکر ادا کرے کہ میرے مولا تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. میں دعا کرتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگے تو آمین کہہ دینا کہ اللہ ہمیں وہ مال نہ دینا جس کی زکات دل پر بھاری پڑے, اے اللہ مال وہ دینا جس کی زکات ہم خوش دلی سے ادا کریں. زکات پوری دیجئے, یہ مال کا میل ہے, یہ آپ کے مال میں سے شامل ہو گیا تو آپ کے سارے مال کو برباد کر دے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے مختصراً دو قرآن پاک کی آیتیں اور ان کی تفسیر ان کے تحت کچھ باتیں عرض کی ہیں. اللہ کرے آپ ان باتوں کو یاد رکھیں اور قرآن سے دوستی کر لیں, قرآن پاک کو دل سے پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں کہ قرآن آج کے دور میں آپ آسانی سے کیسے پڑھ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پہلے لوگ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جناب قرآن پڑھیں کہاں سے, تفسیر قرآن پڑھتے ہیں تو سو ڈیڑھ سو سال پرانی اردو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت خوبصورت تفسیر قرآن, اس کا نام ہے تفسیر قرآن صراط الجنان, آسان اردو میں, آج کل کی اردو میں یہ دس جلدوں پر ہے, یہ پبلش کر دی ہے. اور اس کے بعد ان پوری تفسیر کو ہم نے ہماری ویب سائٹ پر دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی ڈال دیا ہے. اس کی ایک ایپلیکیشن ہم نے بنا دیا, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تفسیر قرآن صراط الجنان, آپ اس کو ایپلیکیشن میں فری آف چارج پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنے میں سستی ہوتی ہے, ہم نے اس کی آڈیو پوری کی پوری ڈال دی ہے, آپ سننا شروع کر دیں, واک کرتے ہوئے سن لیں, آدھا گھنٹہ روز سن لیں, تو انشاءاللہ اگلے دو تین مہینوں میں آپ قرآن سمجھنے لگے.
بچ جائیں گے اور قرآن کے نور سے، اس کے فیضان سے مستفیض ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ آج کی اس محفل میں ہماری زندگی میں یہ ٹرننگ پوائنٹ آ جائے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بن جائیں، اور جو دو آیتوں کا میسج ہے، ہم ایثار کرنے والے، ہم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں دینے والے، دوسرے مسلمانوں کا بھلا کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور جب بھی اپنی زکات دیں، اپنا ڈونیشن دیں، تو پہلا حق ہے کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ حق یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ اور اس کے بعد میری گزارش ہے، عاشقان رسول کی وہ تنظیم جو دنیا بھر میں دین متین کی بڑے پیمانے پر خدمت کر رہی ہے، میری مراد دعوت اسلامی سے ہے، اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔